أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل الأمر إلى الله. إن الله بصير بالعباد. أستغفر الله. أستغفر الله وأسأل الله التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على آله الطيبين الطاهرين المعصومين.
نعره تكبير نعره لسان
يا رسول الله
نعره هدوي
يا علي
صلوات
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان گرامی، ہم نے سورہ طلاق چیپٹر نمبر 65 کی ڈسکشن اور تفسیر شروع کی تھی. گزشتہ تین آیات کو ہم نے ڈسکس کیا. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ اس سورہ کے اندر 12 آیات ہیں اور اس میں سے 7 آیات، پہلی 7 آیات جو ہے وہ طلاق کے بارے میں گفتگو ہے اس میں. اب طلاق کب پیش آتی ہے؟ جب شادی ہو. اسلام کے اندر جو ہے شادی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جیسا کہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ گیٹنگ میرڈ دیٹ از ہائیلی اپریشیٹڈ ان اسلام. 2 رکعت آف میرڈ پرسن از ایکول ٹو ہول نائٹ ورشپ آف ان میرڈ پرسن. اور اندر حدیث it has been said النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. So getting married, this is sunnah of Rasulullah. And anyone who is denying from this sunnah or anyone who is not following this sunnah, having all the conditions, and if still someone is denying to get married, then Prophet said he is not a Muslim, he is not from his ummah. And completion or perfection of iman, that also depends on the marriage. The people who are getting married, so half of their iman that is hidden in this marriage. So Islam promotes the culture of marriage because this is the need of the people. Secondly, this is a way where the process of continuing generation of mankind that will continue. اگر شادی نہیں ہوگی تو اس سے انسان نئی نسل اور نئے انسان اور نئے مومنین نہیں پیدا ہوں گے. اب وہ چیز کہ جس کو اسلام بہت زیادہ تاکید کرتا ہے کہ شادی ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان گناہ نہ کرے. دوسرا یہ ہے کہ انسان شرعی طریقے سے اولاد پیدا کرے. اور انسانی فطرت بھی ہے، ضرورت بھی ہے شادی، اور اس کے بہت سارے فائدے اور ثواب بھی ہیں. لیکن جب شادی کرتا ہے انسان تو کہاں شادی کرنی چاہیے؟ تو اس میں جو مین چیز اسلام نے کہی ہے وہ کفو ہے. When you are planning to get married, so you have to go for kuf. Kuf on someone who is having the condition equal to your conditions. So one kuf is kuf shari. A Muslim cannot marry with a non-Muslim, especially the woman. They are unable to marry, to be married with the non-Muslims. So this is kufr shari. Muslim should get married with a Muslim. Dusra kya hai kufr far'i, ki baaki jo halaat hain usme bhi koshish kare ke jisse aapne shaadi karni hai uske hisab se jaise aapke halaat hain aise logon ke paas rishta lekar jaye. Agar masle ek shakhs bahut ghareeb hai mali taur pe aur wo bahut zyada ameeron ke sath rishta karega to mumkin hai ke شادی نہ چلنے کی یا طلاق کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. ایک وقت میں یہ ہے کہ انسان خود پڑھا لکھا نہیں ہے اور وہ کسی پی ایچ ڈی کے ساتھ جا کے شادی کرتا ہے تو ممکن ہے کہ یہ جو ایجوکیشن میں ایک دوسرے کے نہیں ہے, ان کی سوچ ڈیفرنٹ ہوگی, ان کا جو ہے پلاننگ ہر چیز ڈیفرنٹ ہوگی, تو ممکن ہے یہ رشتہ بھی نہ چل سکے. اسی طرح جو ہے بعض اوقات ایک شخص جو ہے وہ بہت نیک ہے, اس کو مثلا اسلامی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور وہ رشتہ کرتے ہوئے جو ہے غیر اسلامی لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے, یعنی ہے مسلمان لیکن نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے نہ حجاب کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے, تو یہی چیزیں اختلاف کا باعث بنتی ہیں. بعض اوقات انسان خود خوبصورت نہیں ہوتا اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا سپاؤس بہت زیادہ بیوٹیفل ہو, تو یہ چیز بھی جو ہے وہ اختلاف کا باعث بنتی. کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کی جیسی اپنی سچویشن ہے, اپنی کنڈیشن ہے, ایسے ہی لوگوں کے ساتھ وہ رشتہ کرے تاکہ اس رشتے میں کنٹینیوٹی. کیوں؟ جس طرح اسلام نے اور اللہ نے اور رسول اللہ نے میرج کے انسٹیٹیوشن کو پروموٹ کیا ہے, اس کی طرف ہمیں موٹیویٹ کیا ہے, اس کے اپوزٹ جو ہے ڈیورس کے حوالے سے, یعنی اس میرج کے ریلیشن کو بریک کرنے کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کسی چیز سے نفرت کرتا ہے حلال چیزوں میں سے, تو وہ طلاق ہے. اگرچہ طلاق حلال ہے, ایک راستہ ہے الگ ہونے کا, لیکن اللہ اس سے نفرت کرتا ہے. دوسرا, جب طلاق ہوتی ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. تیسرا, جب طلاق ہوتی ہے اللہ غضب ناک ہو جاتا ہے, یعنی اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. تو ایسی چیز کے جس سے ظاہر ہے کہ ہمارا خالق جو ناراض ہو وہ ہم سے نفرت کرے, ہم پہ لعنت کرے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اوائڈ کرنے چاہیے. اب طلاق نہ ہو, اس کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ انسان جب شادی کے لیے پلان کر رہا ہے, پیرنٹس کر رہے ہیں یا آدمی خود کر رہا ہے, تو اس وقت سوچے کہ اپنے لیے کس طرح کا سپاؤس کا انتخاب کر رہا ہے, کس طرح کا پارٹنر کا انتخاب کر رہا ہے تاکہ یہ رشتہ چلے. لیکن سب کچھ دیکھنے کے باوجود, کفر شرعی ہونے کے باوجود, کفر فرعی ہونے کے باوجود, الٹیمیٹلی دونوں ڈفرینٹ انڈیویجول ہیں, ڈفرینٹ پرسنالٹی رکھتے ہیں, ڈفرینٹ ماحول میں ان کی اپ برنگنگ ہوئی ہے. تو اب جب شادی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ لڑکی شوہر سے کچھ ایکسپیکٹیشن رکھتی ہے, اسی طرح شوہر بیوی سے رکھتا ہے. اب جب بیوی کی خواہشات اور ایکسپیکٹیشن شوہر پوری نہیں کرتا تو بھی لڑائی ہو جاتی ہے, اور لڑائی اختلافات ہوتے ہیں, آرگومنٹس ہوتے ہیں, اور اس طرح پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے. تو اسی طرح جو ہے جب شوہر بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے اور بیوی وہ پوری نہیں کرتی تو یہاں سے, یعنی پہلی چیز جو طلاق کا باعث بنتی ہے, پہلی چیز تو یہی ہے کہ رشتہ کرتے ہوئے انسان دیکھ لے کہ کس خاندان میں کس سے کس کا اس طرح کی کنڈیشن ہے, کوف ہے یا نہیں ہے. جب ہو گیا, اب بہت ساری باتیں غیب کا کوئی نہیں جانتا, اور ہر آدمی کی جو ہے وہ اسٹڈی آف پرسنالٹی سارا جو ہے وہ اے ٹو زیڈ نہیں کی ہوئی ہوتی. لہذا اب جب شادی ہو جاتی ہے تو پہلی چیز جس سے طلاق کی طرف راستہ جاتا ہے, اختلافات بڑھتے ہیں, وہ کیا ہے؟ انفیئر ایکسپیکٹیشن رکھنا, ایک دوسرے سے بہت زیادہ لمبی لمبی امیدیں باندھ لینا. مثلا بیوی اگر شوہر سے کہے مجھے یہ چاہیے, وہ چاہیے, وہ چاہیے, وہ چاہیے, اور شوہر کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ آرگومنٹیشن ہوگی, لڑائی ہوگی. یہ ایک بات. اسی طرح شوہر کہے کہ مجھے یہ چاہیے 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 ساری چیزیں چاہیے اور بیوی کے پاس وہ نہیں ہے یا وہ پرووائڈ نہیں کر سکتی ہے تو تب مسائل ہوں گے. تو لہذا اس میرج کو کامیاب کرنے کی جو بہترین چیز ہے وہ کیا ہے کہ انسان کم سے کم ایکسپیکٹیشن رکھے ایک دوسرے سے, یعنی ڈیمانڈز کم کرے. اور یہی حضرت فاطمہ الزہرا حضرت ام ان کی سیرت بھی یہی بتاتی ہے. مثلا ہم یہی دیکھیں کہ بی بی ام البنین مثلا حضرت فاطمہ کی شہادت کے بعد وہ اس گھر میں آئی ہیں, لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ امیر المومنین کی, جبکہ حضرت علی علیہ السلام اس وقت خلیفۃ المسلمین بھی تھے امیر المومنین بھی تھے, کبھی اپنے آپ کو نہیں کہا کہ وہ فرسٹ لیڈی ہیں, ہمیشہ اپنے آپ کو امام حسن امام حسین علیہ السلام کی کنیز کہلانے پہ فخر کیا. تو انسان جو ہے اگر ہمبلنس کے ساتھ رہے چاہے بیوی ہو یا عورت تو اس میں پھر مشکلات کم ہوتی ہیں. ایکسپیکٹیشن انسان کم سے کم رکھے تو مشکلات کم ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ سب انسان صبر کرے, صبر باتوں کے حوالے سے بھی, اگر کسی ایک نے دونوں میں سے کسی ایک نے کچھ کہہ دیا دوسرا چپ ہو جائے یہ صبر ہے, یا کسی ایک کی کچھ ضرورت تھی اور دوسرے پرووائڈ نہیں کی تو صبر کرے, یا انسان کچھ چاہتا ہے اور وہ پورا نہیں کر رہے کر بھی سکتے ہیں تو ابھی صبر کرے. تو جتنا انسان زیادہ صبر کرتا جائے گا اتنا ہی اس رشتے میں شیرینی آتی جائے گی, اتنا ہی رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا. یہ ایک بات کہ انسان کم سے کم ایکسپیکٹیشن رکھے. دوسری بات یہ ہے جو یہ چیز مشکلات پیدا کرتی ہے وہ کیا انٹرفیئرنس ہے. مثلا باہر کے لوگ جو ہیں خصوصاً جو مثلا لڑکی اور لڑکا دونوں کی شادی ہوئی ہے ان دونوں کے پیرنٹس, ان کی جتنی زیادہ انوالومنٹس ہوگی یا باہر کے لوگوں کی جتنی انوالومنٹ ہوگی ایک ایک بات پہ مثلا کرٹیسائز بھی کریں گے, تمہارا شوہر یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا, یا مثلا کہ تمہاری بیوی میں یہ کمی ہے یہ نقص ہے یہ کام نہیں کرتی وہ نہیں آتا وہ نہیں آتا, کان دوسرے بھرتے ہیں. اس سے انسان کا جو ہے پوائزن ایک سوچ کے اندر برین کے اندر آ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ انسان پھر لفظوں میں وہ چیز بیان کرتا ہے, بعض اوقات مار پٹائی تک بات چلی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں ورس ہوتے ہوئے طلاق تک پہنچ جاتی ہیں. تو کامیاب میاں بیوی وہی ہیں جو پہلے دن سے یہ عہد کریں کہ ان کی پرسنل لائف ہے, اگرچہ پیرنٹس کے اپنا ہے سارا کچھ لیکن انسان کوشش کرے اور والدین بھی کوشش کریں کہ مثلا دونوں کے والدین کوشش کریں کہ یہ میرج چلے. اگر بیٹا یا بیٹی کوئی شکایت لے کے آتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف تو انسان ان کو ٹھنڈا کرے, ان کی بات کو سنے, ان کو نصیحت کرے, ان کو صبر کی تلقین کرے, اور ان کو حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہے کہ مثلا اگر ایک دو تین چار دس مرتبہ والدین یہ کہیں کہ آئندہ مثلا بیٹی شکایت لے کے آتی شوہر کی, والدین کہیں کہ آئندہ ہم تمہارے شوہر کے خلاف تم سے کوئی شکایت نہیں سنیں گے, تو اب جب والدین اس کو جو ہے پروموٹ نہیں کر رہے تو آہستہ آہستہ وہ بیٹی بھی جو ہے والدین کو نہیں بتائے گی. اسی طرح بعض اوقات ماں باپ جو ہے ان کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہیں, مثلا بعض اوقات ٹارگیٹڈ داماد ہوتے ہیں کہ مثلا ایسے بندے کو داماد لو جن سے جو ہے وہ پورے خاندان سے فائدہ اٹھانا ہے, اب یہ کام لو اب یہ کام لو اب اس طرح کرو. تو اس طرح پھر جو ہے جب خلوص نہیں ہوگا, وفا نہیں ہوگی, قربانی نہیں ہوگی تو رشتے پھر نہیں چلتے. تو اس لیے جو فیملیز کی یا دوسرے گھر سے یا میاں بیوی کے باہر جتنے بھی لوگ ہیں دونوں کے پیرنٹس ریلیٹیو جتنے بھی ہیں, اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے تو قبول کر لو, اگر کوئی رشتہ توڑنے کی یا ایک دوسرے کی رسپیکٹ کم کرنے کی انسلٹ کرنے کی بات کرتا ہے یا نئی نئی ڈیمانڈز کے لیے ہدایت کرتا ہے تو انسان کوشش کرے کہ ایسے افراد کی بات کو نہ سنے, ان کو انوالو نہ کرے. تو اگر انسان ان دو چیزوں کا اپنی زندگی میں خیال رکھے تو پھر عموماً جو ہے وہ طلاق کی نوبت نہیں آتی. تیسری چیز ایسی ہے کہ بعض اوقات فزیکلی ڈیفیکٹڈ ہوتے ہیں ہسبینڈ یا وائف. اب اس صورت میں دو آپشن ہیں, پہلے سے علم نہیں تھا اب, یا بعض اوقات جو ہے وہ بچے نہیں ہوتے. اب اس میں بھی بعض اوقات لوگ کوشش کرتے ہیں. مثلا آج کل تازہ ہی کوئی بات ہوئی ہے, خبروں میں آیا ہوا تھا کہ ایک عورت کی جو ہے وہ بیٹی پیدا ہو گئی. اب شوہر نے بیوی کا گلا گھونٹ دیا اس لیے کہ تم نے بیٹا کیوں نہیں پیدا کیا. اب میڈیکلی بیٹا یا بیٹی یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے مرد پر, کیونکہ عورت کے پاس جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں سیکس کروموسوم, جس سے بیٹا یا بیٹی بنتا ہے, عورت کے پاس ایکس ایکس کروموسوم ہوتے ہیں, مرد کے پاس ایکس وائی کروموسوم ہوتے ہیں. اب مرد کا ایکس اور عورت کا ایکس مل جائے تو دونوں مل کے لڑکی بناتے ہیں. مرد کا وائی کروموسوم اور عورت کا ایکس کروموسوم ملے تو پھر لڑکا بنتا ہے. اب اگر کسی کا لڑکا پیدا نہیں ہوتا, قصور ماں کا نہیں ہوتا کہ اس نے لڑکی کیوں پیدا کیا ہے. یعنی قصور اگر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, قصور تو کسی کا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس چیز میں نہ مرد کو کنٹرول ہے نہ عورت کو کنٹرول ہے کہ وہ جیسے چاہیں. بعض چیزیں ہیں مثلا مختلف قسم کی خوراکیں ہیں انسان کھائے, وہ کچھ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ لڑکا ہو جائے یا لڑکی ہو جائے, لیکن حقیقت میں یہ اللہ ہے جو لڑکا دیتا ہے یا لڑکی دیتا ہے. لیکن بیک ٹو ہوم ہمارے ایسا کلچر ہے کہ اگر لڑکا پیدا نہیں ہوا تو قصور عورت کے, اس وجہ سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. اب طلاق تو طلاق, ابھی ریسنٹ بات, ابھی تازہ بات ہے چند دن پہلے کہ مثلا بیوی کو مار دیا, کیوں بھائی تم نے لڑکی پیدا کی ہے. تو اس میں اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو قصوروار مرد ہے عورت نہیں ہے. تو اس لیے بہرحال یہ مختلف ریزنز ہوتی ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ سے تقدیر سے نہ لڑے انسان. جب بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ رشتے آسمانوں پہ ہوتے ہیں, خدا نے دونوں کو اگر قریب کر دیا ہے تو تمام خوبیوں کے باوجود اور تمام خامیوں کے باوجود انسانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رہیں کہ طلاق کی نوبت نہ آئے. اور اگر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو جیسے گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چار قسم کی طلاق ہے, دو کا اختیار جو ہے وہ مرد کی طرف ہے, دو کا اختیار عورت کی طرف سے ہے. بہرحال یہ ایک راستہ ہے لیکن اسلام میں اس راستے کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا. سلوات پڑھی. دوسری آیت کا جو آخری حصہ ہے یہ وہ آیت ہے کہ جس بارے میں خود رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس, مجھے ایک ایسی قرآن کی آیت کا علم ہے کہ جو آدمی اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے تو اس کی ہر قسم کی مشکل حل ہو جائے گی, اور خصوصاً جو ہے وہ رزق کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور وہ آیت جو ہے وہ یہاں سے دوسری آیت کا آخری حصہ ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. Anyone who trusts in Allah, anyone who depends on Allah, anyone who has fear of Allah, anyone who remembers Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala will open the doors of success for that person. یہ حصہ اور پھر آگے والی جو ہے آیت نمبر 3, وہ ساری آیت ملا کے بہرحال یہ ایک حصہ ہے, یہ ایک آیت بنتی ہے کہ جس کے بارے میں خاصی تاکید کی گئی ہے. اب بارہ مختلف شرائط آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہیں پہلی 3 آیات میں کہ طلاق کی صورت میں کیا کیا شرائط ہیں, تو اس کے حوالے سے آج کی آیت میں بھی اسی کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. وَاللَّائِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ. اب اگر طلاق کوئی دیتا ہے تو ایک عورت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں یائسہ. یائسہ عورت کے جب پیریڈ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کو کہتے ہیں یائسہ. تو ہماری فقہ کی کتابوں میں جو ہے عام جو غیر سادات خواتین ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے, پر فزیکلی ممکن ہے 1 سال 2 سال 4 سال آگے پیچھے ہو جائیں, لیکن فقہ کی کتابوں میں جو ہے نان سادات خواتین کے لیے 50 سال ہے اور سادات خواتین کے لیے 60 سال ہے, کہ 50 سال کے بعد یا 60 سال کے بعد یہ خواتین یا ایسا ہوں گی, یعنی ان کے مینسٹرل سائیکل یا ان کے پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. تو اب وَلَّائِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ, اگر تمہاری عورتوں میں سے کچھ عورتیں جن کے یعنی بات طلاق کی ہے وہ عورتیں کہ وہ عورت جس کو طلاق دی جا رہی ہے اگر وہ یا ایسا ہو گیا اس کا حیض ختم ہو گیا ہے, تو یہ ایک بات, یعنی طلاق دینے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ کب آپ طلاق دے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ عدت بھی گزارنی ہوتی ہے. تو آگے والی بات ہے وَأَنَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ, تو اب اس کے حوالے سے تین مہینے جو ہے وہ ان کی عدت ہوگی. یعنی طلاق جب دی جا رہی ہے تو عورت کے لیے تین مہینے عدت کے ہیں. اب عورتیں مختلف قسم کی ہیں, کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ مثلا بعض اوقات جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے ابھی اس کو یعنی بالغ نہیں ہوئی, اس کو مینسز شروع نہیں, یہ ایک عورت. دوسری عورت یہ ہے کہ جب طلاق دینے لگے تو اس وقت وہ پریگننٹ ہے. تیسری عورت یہ ہے کہ جب طلاق دی جا رہی ہے تو اس وقت وہ اس کے مینسٹرول پیریڈ ختم ہو چکے ہیں, وہ یائسہ ہے. تو اس صورت میں یہ مختلف ٹائپس کے جو ہے خواتین ہوتی ہیں, کس کو طلاق دی جا سکتی ہے اور کتنی اس نے عدت گزارنی ہے. اب وہ عورت کہ مثلا جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی, اس کو مینسز بھی نہیں آتے اور وہ شوہر کے گھر بھی نہیں گئی, تو اس کے لیے عدت نہیں ہے, لیکن باقیوں کے لیے جو ہے وہ تین ماہ کی عدت ہے. صرف ایک وہ عورت کے جو حاملہ ہے, حاملہ ہونے کی صورت میں جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تو تب تک وہ نان اور نفقہ جو ہے اسی شوہر کی ذمہ داری ہے. ممکن ہے وہ ایک مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو, ممکن ہے دس مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے. تو جب تک عورت کا بچہ پیدا نہ ہو جائے وہ ٹائم وہ تین مہینے کی بجائے دس مہینے یا نو مہینے بھی ہو سکتا ہے, تو وہ تمام کا تمام وقت عدت میں ہوتا ہے. اور عدت کے دنوں میں یعنی عدت کے تین مہینوں میں وہ نان اور نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمے ہے. تو یہی جو ہے اس آیا میں بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے, وَاللَّا يَعِسْنَا مِنَ الْمَحِيدِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنْ اَرْتَبْتُمْ وَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّا لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَالُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلُهُنَّ. اب پہلی پہلی وہی بات ہے کہ اگر عورت یائسہ ہے تو اس کے لیے بھی تین مہینے کی عدت ہے. وَاللَّا لَمْ يَحِضْنَ, اور یہ دوسری ٹائپ کی وہ عورت ہے کہ جس کو ابھی تک حیض یعنی مینسز شروع نہیں ہوئے, تو اس کے لیے بھی وہی ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اور اگر عورت حاملہ ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب تک اس کا حمل ختم نہ ہو جائے, وضع حمل نہ ہو جائے, تو تب تک جو ہے وہ اس کی عدت کا وقت ہے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اور جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے, جو خوف خدا دل میں رکھتا ہے, یعنی اللہ کیا کہتا ہے کہ طلاق کے معاملے میں بھی اللہ کی حدود کو کراس نہ کرو, اللہ کا خوف دل میں رکھو, اچھے طریقے سے تم پیش آؤ, معروف روش رکھو, احسان کرو. تو اس حوالے کو کہا گیا ہے کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, اور جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ کا خوف رکھتا ہے, يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے, اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اگلی آیت پانچویں میں ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ, ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ, تو یہ دیٹ از دا کمانڈ آف اللہ, یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے, أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ, جو تم پر نازل کیا گیا ہے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, اور پھر وہی بار بار جو ہے اس لفظ کو یہاں پہ لایا گیا ہے کہ جو خوف رکھے اپنے دل میں اللہ کے حوالے سے, تو اللہ کیا کرتا ہے, اب یہاں پہ اللہ فائدہ بھی بتا رہا ہے کہ ممکن ہے ظاہری طور پہ تم سمجھو, پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ کہتے تمہارے کام کو آسان, وہ دنیا کا فائدہ ہے. اب آخرت کا فائدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یکفر عنہ سیئاتہ, تو اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور عورتوں پر ظلم نہیں, یعنی طلاق کی صورت میں بھی ان پر بعض لوگ طلاق دیتے ہیں, ظلم بھی کرتے ہیں, تو اس صورت میں اگر ظلم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے اس مرد کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی یہ جو ہے ایک فائدہ ہے, پہلا فائدہ دنیا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام کو مشکلات کو آسان کر دے گا, دوسرا فائدہ جو ہے آخرت میں کیا ہے یا قبر میں کیا ہے کہ جو شخص حسن سلوک کرتا ہے, خوف خدا دل میں رکھتا ہے, تو پہلی بات اللہ کہتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا, وَيُغْفِرُ لَهُ أَجْرًا, اور میں اس کے اجر کو ریوارڈ کو بہت زیادہ کر دوں گا، عظیم کر دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی جو نیک کام ہیں ان کو بھی ملٹی پلائی کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں ہر حوالے سے جو ہے وہ تقویٰ اختیار کرنا ہے، خوف خدا جو ہے وہ اپنے دلوں میں رکھنا ہے۔ اب اگلی آیت یہ ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، یہ ہننا جو ہے وہ عورتوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم، ان کو عدت کے دنوں میں، یعنی یہ نہیں ہے، پہلی بات یہ شروع میں کی تھی کہ طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوراً عورت کو گھر سے نکال دو، بلکہ عدت کے جو تین مہینے ہیں عورت کو اپنی بیوی کو گھر میں رکھو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم، کہ جہاں تم خود رہ رہے ہو یا جس معیار کی ریزیڈنس تمہارے پاس ہے اسی طرح کی رہائش انہیں بھی دو، یعنی اپنی بیوی کو جس کو طلاق دے رہے ہو عدت کے دنوں میں، عدت کے مہینوں میں جہاں خود رہ رہے ہو وہیں رہنے دو، اسی کو ساتھ رکھو، یا اگر ساتھ نہیں بھی رکھنا تو جس معیار کا تم خود جیسی ریزیڈنس رکھ رہے ہو اسی طرح کی عدت کے ان تین دنوں میں پرووائڈ کرو۔ من وجدکم ولا تضاروہن، اور پھر تم ان کو ضرر بھی نہ پہنچاؤ مالی حوالے سے یا جسمانی حوالے سے یا شہرت کے حوالے سے یا عزت کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے اپنی بیوی کو جس کو طلاق دے رہے ہو اس کو کسی بھی قسم کا لاس نہیں ہونا چاہیے، ضرر نہیں ہونا چاہیے، نقصان ان کو تمہاری طرف سے جان بوجھ کے نہیں پہنچانا چاہیے۔ لِتُذِيقُوا عَلَيْهِنَّ، اور ان کے لیے جو ہے وہ مزید سختی بھی پیدا نہ کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَا حَمْلَهُنَّ، پھر وہی بات ہے کہ اگر وہ حمل ہے تو تب بھی، جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا تو تب تک جو ہے آپ ان کو، یعنی وہ عدت لمبی ہو جائے گی اور تب تک آپ ان کے اخراجات ان کو ادا کرتے رہیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ، اور جب وضع حمل ہو جائے، فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ، تو اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بس بچہ پیدا ہوا، اب بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کہہ سکتی ہے کہ میں تمہارے بچے کو اس صورت میں پالوں گی، اس صورت میں دودھ دوں گی کہ تم اس کے لیے مجھے اجرت ادا کرو، تو اگر وہ ڈیمانڈ کرے تو والد کی ذمہ داری ہے کہ دودھ پلانے کی اجرت بھی ادا کرے۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور بعض اوقات جو ہے ان کے درمیان وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اپنا بچہ بھی لے جاؤ، میں دودھ بھی نہیں پلاتی، تو اس صورت میں جو ہے آپ کسی اور کو، مثلا بعض خواتین پالتی ہیں تو اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ بعض اوقات یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کسی عورت پر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بچہ ہے دونوں کے درمیان، کیونکہ طلاق سے سب سے زیادہ جو چیز ڈیمیج ہوتی ہے فزیکلی سائیکولوجیکلی وہ بچہ ہوتا ہے، جس کو نقصان ہوتا ہے، کھینچتا نہیں ہوتی، کبھی باپ کہتا ہے مجھے دے دو، ماں کہتی ہے مجھے دے دو، بعض اوقات ماں باپ کے خلاف بچے کو وہ پوائزن کرتی ہے، باپ ماں کے خلاف کرتا ہے، یا بعض اوقات ایک لے جاتا ہے دوسرا بالکل الگ ہو جائے، مختلف کنڈیشن ہوتی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی کہا کہ پہلی چیز تو یہی ہے کہ ٹھیک ہے تم الگ ہو کہ طلاق ہو گئی ہے، تو کوشش کرو کہ آپس میں معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کرو کہ تم دونوں وقت دو اس بچے کو، اس بچے کو وہ جو عاطفی طور پہ محبت کے حوالے سے جو ہے والدین دونوں کی ضرورت ہے، وہ تم اچھے طریقے سے طے کر لو کہ کس طرح تم دونوں اس بچے کو وقت فراہم کرو گے۔ اگر بالفرض ایسا نہیں ہوتا تو پھر ٹھیک ہے کہ پھر کسی اور کے حوالے کر دو اور پھر تم دونوں ملاقات کو جا سکتے ہو، اور اگر پھر بھی یہ ہے کہ بہرحال ہر حال میں جو ہے بچے نے سفر کرنا ہے، تو جہاں بچے ہوتے ہیں وہاں کوشش کرنی چاہیے کہ طلاق ہو ہی نہ، تاکہ وہ بچے جو ہے وہ سفر نہ کریں ہسبینڈ اور وائف کے مسائل کی وجہ سے۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، فصل ترضعوا له اخرى. اور پھر ظاہر ہے کہ اگر تم آپس میں ایگری نہیں ہوتے تو پھر کسی اور کو ڈھونڈ لو. اور وہ عورت جو ہے پرانے زمانے میں تو یہی ہے کہ ایسی خواتین ہوتی تھیں کہ جو بچے کو خود دودھ پلاتی تھی. آج کل بہرحال ایسا تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال باہر سے ملک مل جاتا ہے اور کوئی بھی عورت جو ہے وہ بچے کو پال سکتی ہے, نرسنگ کا کام جو ہے کر سکتی ہے. بہرحال یہ مختلف کنڈیشن ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے, اب یہ دیکھیے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے, کتنی ڈیٹیل کے ساتھ جو ایک ایک چیز جو ہے نا ڈسکس کی گئی ہے, اور وہ چیز کے جو ہمارے معاشرے سے مربوط ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کس طرح شادی کا سلسلہ کامیاب کرنا ہے. خدا نخواستہ اگر طلاق تک نوبت پہنچتی ہے تو ہم جس طرح اللہ کا حکم ہے ویسے عمل کریں. یہ نہ ہو کہ ہم جہالت کی صورت میں کسی پر ظلم کر دیں, کسی کا حق مار لیں, اور پھر خدا بھی ناراض ہو, دنیا اور آخرت بھی برباد ہو جائے. اللهم صل على محمد وعلى محمد, اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگار تمام حاضرین مومنین مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرما, رزق و روزی میں اضافہ فرما, ہر قسم کی مشکلات سے پریشانیوں سے ان کو مامون و محفوظ فرما. حضرت حجت امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما, ان کی زیارت سے مشرف فرما, ان کے یاران و انصار میں شامل فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے والدین اور مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار روز محشر پرچم لوائے حمد کے نیچے ہمیں مقام و سایہ عطا فرمانا اور حوض کوثر سے ہمیں سیراب کرنا. اللہم صل علی محمد.